له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله علينا باب ماذا ہے، من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے توحید کو پورے طور پر برتا اور توحید کے موجبات یا توحید کے جو مطلوبات ہیں ان پر عمل کیا اس نے، تو جنت میں انشاءاللہ بغیر حساب کے داخل ہوگا. قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک امت تھے، اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا وزن اور ان کی فضیلت اتنی بڑی کی کہ وہ ایک امت کے برابر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے امت کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیل گئی. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود تنہا ایک امت کہا اللہ تعالیٰ نے. اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الکافر لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ، کافر جو ہے اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن مسلمان ایک اگر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کا درجہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلایا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کان ابراہیم، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، حنیفاً تمام معبودات سے کٹ کر کے، دور ہو کر کے، سب سے دور ہو کر کے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے. ولم یکن من المشرکین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے. حضرت حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین بن عبد الرحمن تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، کل جو تارا ٹوٹا تھا اس کو کس نے دیکھا تھا. عام طور پر آدمی باہر جب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تاروں کو کئی مقصد کے لیے بنایا ہے، بعض تارے تو ایسے ہیں ان زینۃ سماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تاروں کو کئی مقصد کے لیے بنایا ہے. اول تو یہ زینت ہیں، آسمان کی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ذریعے سے آسمان کو سجایا ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے شیاطین کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے شیاطین کو مارتے ہیں. جب بھی کوئی شیطان، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آسمان تک چڑھ کر کے اور آسمان کی باتیں اللہ تعالیٰ جو کچھ حکم یا جو کچھ تقدیر فرماتے ہیں اس کو سنتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کاہن کا ایک مسئلہ آتا ہے، کہانت کا، شیطان جو کچھ سن لیتے ہیں وہاں سے، اس میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ تاروں کے ذریعے سے مارے جاتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں، اور بعض جو بچ نکلتے ہیں اور لا کر کے جو ایک سچ انہوں نے سنا ہے اس میں سو جھوٹ ملا کر کے اور یہ کاہنوں کو دیتے ہیں اور کاہنوں کے پاس ڈالتے ہیں. کاہن لوگ وہی باتیں اس میں اس سچ میں جھوٹ ملا کر کے، ہزار جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو جو ان کو پوجنے والے ہیں، شیطان کو پوجتے ہیں، وہ لوگ اپنے پوجنے والوں کو لا کر کے ان کے یہ باتیں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے آئندہ. حقیقت یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سو جھوٹ ملاتے ہیں، بعض اس میں سے سچ ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے، تو لوگ جب سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی واقعی ہو گیا تو اس کو عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کاہن کے پاس آئے گا، من اتا کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کر لی تو گویا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے احکام، قرآن اور تمام احکام کا اس نے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانت یا یہ کہ فلاں وقت فلاں یہ کام ہوگا یا طوفان آئے گا یا فلاں آدمی مر جائے گا یا فلاں آدمی پیدا ہوگا یا فلاں کی چیز فلاں جگہ ہے، حقیقت میں یہ چیز جو ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس کو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو سخت سے سخت عذاب دینا چاہیے اور تعزیراً یعنی تعزیباً اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت کچھ اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرے. تو انسان کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان اوپر چڑھتے ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس میں سے کچھ سن لیتے ہیں، اس ایک سچ میں کئی جھوٹ ملا کر کے لا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کاہن جو شیطان کو پوچھتے ہیں لوگوں کو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے کہ فلاں عالم الغیب ہے، فلاں غیب جانتا ہے. اس وجہ سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور ان پر مالوں ہزاروں مال نچھاور کر کے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہمارے پاس یہ مقدمہ ہے، کیا ہمارا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، یا ہماری فلاں چیز گم ہو گئی کیا ہوگا، ہمارے بچے کی شادی کیا ہے، بچی یہ شادی مبارک ہوگی یا نہیں. یعنی جس طرح ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ ساتھ لیتے ہیں، ساتھ وہ ساتھ لیتے ہیں. ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پنڈوا یا پنڈت کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ میں فلاں مہینے میں اپنی بچی کی یا بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ تاریخ یا یہ ساعت مبارک ہوگی یا منحوس ہوگی. نحس اور ساعت جو ہے اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی وقت بھی آدمی کوئی کام کر سکتا ہے سوائے ان ایام کے جس میں اسلام نے کوئی کسی چیز کو منع کیا ہو. لیکن لوگ آتے ہیں انہی ایسے کاہنوں کے پاس، تو بہت سے لوگ اچھا کام کرتے وہ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کام ہمارے لیے مبارک نہ ہو. بہت خرابیاں اس کہانت کے ذریعے سے ہوتی ہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کو، تصدیق کرنے والے کو، کاہن کو جو شخص تصدیق کرتا ہے اس کے بارے میں حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے قرآن اور احکام کا وہ کافر ہو گیا. اس وجہ سے ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہ ہونی چاہیے. اسلام میں ان کو صرف یہ حیثیت ہو کہ جیسے ایک عام اچھوت کی طرح ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جہاں اور گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی طرح اس گمراہی میں بھی پھنس کر کے ایسے لوگوں کی بازاروں کو گرم رکھتے ہیں اور دن بدن ایسے لوگ بڑھتے رہتے ہیں. کسی کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ لوگ شیطان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. جادو کا جو طریقہ ہے وہ شیطان ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور بہت کچھ اس سے نقصان ہوتا ہے. خود اللہ رب العزت نے کوئی یہ نہ کہے کہ جو کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک سبب بنا رکھا ہے. اس سبب کو استعمال کرنے سے آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. حقیقت یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے سے دو دوستوں میں دشمنی اور دو دشمنوں میں دوستی بھی کراتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح یفرقون بہ بین المرء ویتعلمون ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، عورت اور شوہر اور مرد بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، تفریق ڈالتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی طاقت ان کو دی ہے، جیسا کہ اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون بنایا ابلیس کو، تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک تو مجھے ڈھیل دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک من المنذرین، جاؤ تمہیں ڈھیل دے دیا گیا، لیکن ہمارے جو بندے ہیں تمہاری اتباع نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی طاقت دے رکھی ہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شیطان کی شرارتوں اور شیطان کی شر سے پناہ مانگے. آپ جب گھر میں داخل ہوں بسم اللہ کر کے، اور جب لیٹرین پیخانے میں داخل ہوں تو اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس طرح کے نماز پڑھتے وقت جب آپ نماز میں داخل ہوں، شیطان جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے، اور اذان ختم ہوئی تو آ جاتا ہے، پھر اقامت سنتا ہے تو بھاگتا ہے گوزے مارتے ہوئے، اور جب اذان اقامت ختم ہوتی تو آ جاتا ہے. حتی یخطر بین المرء وقلبه، آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان خطرات اور وسواس ڈالتا ہے نماز کے درمیان. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ شروع کرتے تھے تو آپ کا کی قرات اللہ اعوذ باللہ من حمزه، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفخه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ہر حالت میں شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے. بہرحال وہ کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر کی تم میں سے کسی نے وہ تارا دیکھا تھا جو رات میں ٹوٹا تھا؟ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے دیکھا تھا. فقل تو آنا، وہ کہتے ہیں ہم انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لذبت. دیکھیں یہاں اسلاف کے اخلاص کا ایک منظر. وہ کہتے ہیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد وغیرہ پڑھتے رہے ہوں، اس جاگتے وقت نماز پڑھتے وقت انہوں نے تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہاں ایک ریا اور نمود کی بات ہو سکتی تھی. انہوں نے پھر اپنا موقف اور اپنا رویہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی، اما انی لم اکن فی صلاۃ، میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا لیکن مجھے ڈنک بچھو نے ڈنک مار دیا تھا. ولکنی لذبتو قال فما سناتا. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں حسین بن عبد الرحمن سے کہ تمہیں بچھو نے ڈنک مار دیا تھا تو کیا کیا تم نے؟ قل تو ارتقیتو، تو میں نے کہا کہ میں نے جھاڑ پھونک کیا. قال فما حملک علی ذلک، تم نے یہ کام کس وجہ سے کیا، کیوں کیا؟ قل تو حدیث حدثنا الشعبی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عامر بن شراحیل نے مجھ سے بیان کیا. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں وما حدثکم، کون سی وہ حدیث ہے؟ قل تو میں نے کہا حدثنا عن بریدہ بن حسیب، حضرت صحابی نے ہم سے بریدہ بن حسیب پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان سے انہوں نے بیان کیا کہ انہ قال لا رقیت الا من عین او حما. حضرت بریدہ بن حسیب کہتے ہیں کہ لا رقیت، جھاڑ پھونک نہیں ہونا ہے یا نہیں کرنا ہے، الا من عین او حما، سوائے نظر بد سے یا کسی جانور کے ڈنک مار دینے سے. قال قد احسن من انتہا الى ما سمع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جھاڑ پھونک صرف اس وجہ سے کیا کہ حضرت پیارے رسول کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جھاڑ پھونک صرف دو موقع پر کر سکتا ہے آدمی، اگر اس کو کسی نے نظر بد لگا دیا ہے تو اس وقت جھاڑ پھونک کرنا ہے، اسی طرح اگر کوئی جانور ڈنک مار دیے ہے تو اس میں جھاڑ پھونک کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو تم نے سنا وہ اس پر عمل کیا، اچھا کیا، لیکن مجھ سے، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ تم سے تو بریدہ بن حسیب نے یہ بیان کیا، اور مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے یہ بیان کرتے ہیں. اور عرضت علی الامم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے پورے تمام انبیاء کی امتیں پیش کی گئیں. کس حالت میں؟ حقیقت یا اس کی تمثیل؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت سے علماء نے اس کو لیلۃ الاسراء والمعراج میں تمثیل کے طور پر جو امتوں کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ قیامت میں ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تصویر پیش کی گئی. عرضت علی الامم فرأیت النبی وما هو الرحم، میں نے دیکھا نبی، ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ کچھ آدمی ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے. رحم کہتے ہیں 9 سے 3 سے لے کر 9 کے درمیان کی عدد کے لوگوں کو، جیسے کہتے ہیں جماعت اور رحم اور قوم، ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو رحم کہتے ہیں 3 سے لے کر کے یعنی 1 سے لے کر کے 9 تک کو وہ رحم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں رأیت النبی، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایک نبی ہے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 9 آدمی ہیں. اور اللہ کی قدرت آپ خود دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال الف سنت الا 50 عاما اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن ما آمن معہ الا قلیل، ان کے قوم میں بہت تھوڑے ایمان لائے، وہی جن کو کشتی نے اٹھایا. کشتی کتنی بڑی رہی ہوگی. بہرحال تو یہ نبیوں کا، یہ کی امتوں کا یہ بیان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی، انبیاء نے اپنا کام کیا. اور یہاں سے ایک مسئلہ، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا کام، ایک مبلغ ہے، عالم دین ہے، اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اس مجلس میں اگر 2 ہی آدمی بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں سنا گیا ہے، دیکھا گیا، کہتے ہیں کہ 2-4 آدمی ہیں، کیا ہم تقریر کریں، دیکھا ہے ہم نے. نہیں، ایک آدمی اگر بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ سن رہا ہے تو چاہیے کہ اس کو بتائے، اس کو سنائے. ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، صرف ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو بہت سی سرخ اونٹنیوں سے تمہارے لیے وہ اچھی چیز ہے. تو یہاں دیکھیے، نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام کی ان کو مدد ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ایک ٹولی چھوٹی سی رہتی ہے. اس وجہ سے عالم کو چاہیے کہ چند ہی آدمیوں کو لے کر کے اپنے اللہ کے احکام کو سنائے. یہ نہیں ضروری ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو تو آپ جا کر کے وہاں تقریر کریں. بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے ہزاروں قسم کا 2 ہفتہ 4 ہفتہ پہلے، اس میں بہت سے مسائل ضائع بھی ہو جاتے ہیں. ہر محلے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کافی تعداد میں عالم ہوتے ہیں. اگر ہر شخص اپنے گھر کے ہی افراد کو ٹھیک کر لے تو اس طرح معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہر ایک جانتا ہے، عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ تاجر ہی ہیں، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، نماز نہ پڑھنا حرام ہے، نماز نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا، سوئے رہنا غلط ہے نماز کے وقت. اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے. اگر ہر شخص اپنے ماحول کو ٹھیک کر لے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک فرد چرواہا ہے اور اپنے ماتحت مویشی کے بارے میں اللہ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا. کلکم مسئول عن رعیتی، جس طرح ایک چرواہا بکریوں کے بارے میں اگر اس کی بکری کسی کے کھیت میں روند دے، کسی کی کھیت کو بیکار کر دے، کسی کی کھیت کو چر لے، تو بکریوں کو نہیں ماریں گے لوگ چرواہے سے پوچھیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت ان سے بھی پوچھے گا. اور سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں ان کی باغ دور ہے، بچپن ہی سے ان کی تربیت کیوں نہیں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر ہی کے افراد کو کم سے کم ٹھیک کر دے تو محلے میں 10 گھر ہوتا ہے، 10 آدمی ہے، 10 گھر ٹھیک ہو گیا، یہی گھر بازار میں بھی جائے گا، اسی گھر کے افراد دوسرے لوگوں سے ملیں گے، کمپنی میں جائیں گے، ورکشاپ میں جائیں گے، ہر ایک اچھے اخلاق لے کر کے، اچھی تعلیم لے کر کے باہر جائیں گے. یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصلاح کا. جاہلیت کے اندر تھے لوگ، ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جب ایک آیت پا جاتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت سے دوسری آیت کی تعلیم اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک اس کو اچھی طرح یاد نہ کر لیں اور پھر اس کے متعلق جتنے احکام ہو اس کو سیکھ نہ لیں. ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر علم و عمل کے ذریعے سے اس کو سیکھ نہ لیں. سیکھ لیتے تھے کہ یہ کرنا ہے، پھر اس پہ کرتے تھے اچھی طرح، جب وہ اس پر عامل ہو جاتے تھے پھر دوسری آیتیں سیکھتے تھے. کہنے کا مطلب یہاں، لمبا بات دور ہو گئی، اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کو کم سے کم ٹھیک کرے. انہی گھروں سے سوسائٹی بنتی ہے، انہی سوسائٹیوں سے پورا محلہ بنتا ہے، انہی محلوں سے شہر بستا ہے. آخر اصلاح کسی طرح ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آدمی یہ کہے کہ بھائی ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم مجبور ہیں تو کم از کم دوسروں کی اصلاح خود کریں, اس کے گھر کی اصلاح دوسرے لوگ کریں گے. ہر ایک کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی ہیں, ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 9 آدمی ہیں. کتنی مدت تک رہے ہوں گے اپنی قوم میں, اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہوئے نبیوں کو قتل بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کو آدمی تعداد کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر جہاں بھی موقع ملے ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. فرائض نبی و ماہ الرات و نبی و ماہ الرجل و رجلان. دیکھیے کچھ ایسے بھی نبی تھے کہ ان کے ساتھ صرف ایک یا دو آدمی تھے. پوری زندگی جو انہوں نے دعوت تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی نبوت کو لوگوں تک اور رسالت کو لوگوں تک پہنچایا, تو اللہ تعالیٰ نے کی قدرت سے صرف دو آدمی یا ایک آدمی ان پر ایمان لائے. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ آج کل کے علماء اور دعات داعی اس سے عبرت لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم یہ سوچ کر کے کہ کیا ہماری دعوت یا ہماری آواز کو مقبولیت نہیں حاصل ہوگی, ہم کیوں لوگوں سے کچھ کہیں. نہیں, ارے دیکھیے تسلی ہونی چاہیے کہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان پر بھی دو ایک آدمی ایمان لائے. ایسا بھی ہوا. وَإِذْ رُفِعَ عَلِي سَوَادٌ أَعْظَمُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. بعض انبیاء ایسے تھے, روایت میں آیا ہے کہ 1,25,000 یا 24,000 انبیاء, روایت یہ حسن اور صحیح کے درجے تک ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. انہیں انبیاء میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, ان کے پیروں میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا. زندگی بھر اللہ کا حکم سناتے رہے لیکن کوئی ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہ ہوا. وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ عَلِيٌّ سَوَادٌ عَظِيمٌ. اسی درمیان میرے سامنے بہت بڑی ایک جماعت پیش کی گئی. فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي, تو مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. فَقِيلَ لِي, تو مجھ سے کہا گیا, فرشتوں نے کہا, فرشتے نے کہا, هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی یہ قوم ہے. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ, پھر میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت بڑی اور جماعت آئی. فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ, اے پیارے رسول یہ آپ کی امت ہے. وَمَا هُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ, ان بڑی جماعت میں 70,000 ایسے ہیں کہ جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے. دیکھیے 70,000 ایسے ہیں کہ جن کو کوئی نہ حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا, وہ جنت میں داخل ہوں گے. ثم نهض فدخل منزله, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے. فدخل منزله, اور اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. فخاب الناس فی اولئک, لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ 70,000 جن کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا, یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے. آپس میں چیمی گوئیاں یا آپس میں اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے. فقال بعضهم, بعض لوگوں نے کہا, لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, شاید یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی. وقال بعضهم, بعض لوگوں نے کہا, نہیں, شاید وہ لوگ ہوں گے جن کی ولادت یا پیدائش اسلام کے زمانے میں ہوئی ہے. صحابہ کرام تو بہت سے جاہلیت کے زمانے پیدا ہوئے, بعد میں اسلام لائے, لیکن کہتے ہیں نہیں, ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جن کی پیدائش, جن کی ولادت, جن کا بڑھنا پلنا بچپن ہی سے لے کر کے اسلام کے سائے میں ہوا, شاید یہ لوگ جو بالکل ہی گناہوں سے پاک ہوں گے. فلم یشرکوا باللہ شیئاً, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا ہوگا. وذکر اشیاء, اس قسم کی اور دوسری چیزیں بھی انہوں نے ذکر کی. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے پاس آئے. فاخبروه, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اللہ کے رسول, کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم الذین لا یسترقون, وہ جو 70,000 جو بغیر حساب اور عذاب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرتے, جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں ضرورت کے وقت. ولا یکتعون, اور نہ جسم کو داغتے ہیں. کئی جس کو کہتے ہیں داغنا جسم کو,
اور یہ ایک علاج کا پرانے زمانے سے علاج کا ایک طریقہ رہا ہے، اور علماء نے علم طب میں یہ کہا گیا ہے، اس کو لوگ بعض لوگ حدیث کہتے ہیں کہ یہ پیارے رسول کی حدیث ہے، آخر الدوائی الکی، جب کوئی دوا کامیاب نہ ہو تو کئی داغ کر کے علاج کیا جائے، اس سے شفا ہوتا ہے آخر میں، آخر الدوا اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، جسم جلایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو آخری پوائنٹ پہ رکھنا چاہیے، اس سے آسان دوا ہو تو پہلے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے یا کراتے ہیں، اور نہ داغتے ہیں شفا کے لیے، ولا یتطیرون، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، کوئی چیز گزر گئی، کوئی جانور گزر گیا تو اس سے بدفعلی نہیں لیتے ہیں، اور یہ مسلمانوں میں، یہ چیزیں اصل میں غیر مسلموں میں تھیں اور اس کو مسلمانوں نے بھی لے لیا۔ اگر کہیں جا رہا ہے آدمی صبح سویرے، اچانک لومڑی سامنے سے گزر گئی، تو یہ کہتے سنا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن خیر نہیں ہوگا، کوا بول گیا تو کہتے ہیں کہ آج کا دن خیر نہیں ہوگا، یہ ہے بدشگونی۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا مستقبل اس لومڑی اور اس کوے کے ہاتھ میں دے دیا، وہ آپ کے خیر اور شر کا مالک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے، شر اور خیر کا مالک اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہی سے نفع نقصان کا طلب کرنا چاہیے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ فقام اس اکاشہ ابن محسن، ایک صحابی تھے، اسی درمیان وہ کھڑے ہوئے اچانک، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے پیارے رسول اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے کہ اس چیزوں پر عمل کروں اور جنت میں بغیر حساب اور عذاب اور کتاب کے داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، بہت بڑی سعادت ان کو ملی۔ دیکھیے یہ مبشرین بالجنہ ہیں، جنت کی خوشخبری زندگی ہی میں ان کو دے دی گئی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ صحابہ میں سے 10 جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اکاشا ابن محسن اس میں سے نہیں ہے، عام عشرا مبشرہ جو 10 ہیں ان میں سے اکاشا ابن محسن نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے وقائع ملتے ہیں کہ جن میں اور دوسرے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہاں اکاشا ابن محسن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کے حقدار ہو، تم جنتیوں میں سے ہو، ان 70,000 میں سے۔ تم مقام رجل آخر، پھر ایک دوسرے آدمی بھی کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نیکی اور بھلائی کی چیزوں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور بڑھنے والے تھے، کیوں نہ کریں ایسا، انہوں نے کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے، یہ جعلنی اللہ منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت بها عکاشا، عکاشا تم سے آگے نکل گئے اور اب یہ دروازہ بند ہے۔ تو اللہ کے حکم سے، بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں توحید کی تحقیق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی بدفعلی پر عمل نہ کرے، بدفعلی کو اپنے ذہن میں لائے نہ اور اس پر عمل نہ کرے۔ اگر اس نے عمل کیا تو یقیناً گویا اللہ پر توکل اس نے چھوڑ دیا۔ نفع نقصان کا مالک اس بدفعلی والی چیز کو بنا دیا، لومڑی، کوا یا اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے سے گزر گئی۔ یہاں تک کہ ہم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جاتے ہیں اور ان کاہنوں کے پاس پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ دن آج کا مبارک رہے گا، ہماری یہ شادی مبارک رہے گی، یہ سب چیزیں ان تطیر میں ہے، یعنی بدفعلیوں میں ہیں، اور یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان کا یہ شیوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رقیہ بھی نہ لیں، یعنی جھاڑ پھونک۔ اگر رقیہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ قرآن اور صحیح احادیث کی رقیہ کا مطلب جھاڑ پھونکنا، یہ رقیہ ہے، آپ پڑھ کر کے الحمد پڑھیں، یہ رقیہ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض اصحاب کہیں جا رہے تھے، اچانک ان کو بھوک لگی، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، بعض قبیلوں کے ساتھ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، فأبوا أن يضيفوهم، ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، ضرورت تھی ان کو۔ بارہ اچانک ایسا ہوا کہ ان کے کسی آدمی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا یا سانپ نے ڈنگ مار دیا، دوڑے دوڑے آئے اور کہتے ہیں یا قوم حل فی کم من را، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے اس ڈنک مار گزیدہ یا ڈنک مارے ہوئے آدمی کا جھاڑ پھونک کریں؟ کہتے ہیں ہاں، لے کے آؤ، لیکن ہم اس شرط سے کریں گے کہ ہمیں کچھ دو تم. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چند بکریاں دیں گے. یہ طے کر لیا. اس کے بعد انہوں نے جھاڑ پھونک کیا. کس چیز سے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے جھاڑ پھونک کیا. اور اس کا طریقہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس کو پھونک کر کے، پڑھ کر کے آدمی اس کے منہ پر یا جسم پر پھونکے، ایسا پھونکے کہ اس کے ساتھ کچھ تھوک کا بھی اثر جائے، تفس ہو، اس کے نفس ہو، یعنی اس کے ساتھ تھوک کا کچھ حصہ جائے. اس سے اللہ رب العزت کی قدرت سے بہت کچھ اثر ہوتا ہے. قرآن کریم سے مل کر کے یہ تھوک جو ہے مبارک ہوتا ہے. یہ آدمی کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ گندی چیز ہے یا اس سے گھن آتی ہے. نہیں، ایسے آدمی جو کلام پاک کے ذریعے سے اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز انشاءاللہ خلاف توکل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص کچھ ایسا جھاڑ پھونک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قسم کے رقیہ کو بھی کی بھی اجازت دی ہے. ما لم یکن شرکن، رقیہ میں وہ صحیح ہے، شرک نہ ہو. اگر شرک ہے تو وہ غلط ہے. تو اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور الفاظ آدمی استعمال کر رہا ہے اس میں شرک نہ ہو، پھر بھی اس حدیث کے تحت اس قسم کے رقیہ سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے. جب آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آدمی کچھ ایسی چیز ملا دے. یہ چیز حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں رقیہ کا، وہ شیطانوں سے بھی مدد لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جنوں سے مدد لیتے ہیں، اور جن اور شیطان آدمی کے تابع اس وقت تک نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے ایک آدمی سے جو بہت ہی اچھے عقیدے کے تھے، ان سے پوچھا، وہ یہ کام کرتے تھے، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے کرتب دکھاتے تھے، دکھایا خود انہوں نے. میرے گھر کا حج پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کچھ ایسی بات آئی کہ یہ چیز تھی کسی کی میرے پاس، انہوں نے کہا کہ حرم میں شام کو لے آنا، آج ہی 9 بجے میری فلائٹ ہے، میں پاکستان جانے والا ہوں. شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے شیخ عطاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب سار السنہ کے دن فتح المجید وغیرہ ترجمہ کیا ہے، تو میں بھول گیا ان کی کتاب. اچانک وہ آئے، کہتے ہیں کتاب جو، ہم نے کہا کتاب نہیں ہے میرے پاس. کہتے ہیں اچھا، یہ مولانا جو ہے ان کو اجازت دو، ابھی 5 منٹ کے اندر، 2 منٹ کے اندر کتاب تمہارے گھر سے یہاں آ جائے گی. ہم نے کہا یہ کیسے جھوٹ بولتے ہو تم، یہ اتنے بڑے موحد فتح المجید کا تم نے ترجمہ کیا ہے، اہل حدیث آدمی ہو تم، اس قسم کی غلط بات نہیں دھرم میں قصہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یقیناً منگا دیں گے. ہم نے لاہور کی مٹھائی کراچی میں بیٹھ کر کے 5 منٹ میں کھائی ہے ان کے ذریعے سے، یہ کہتے ہیں. اور باقاعدہ اس کے فاتورہ اور اس کے سند کے ساتھ ہم نے کہا کہ تم سب جھوٹ بک رہے ہو. اب بہرحال جو کچھ ہوا، تو میں نے ان کو چمٹ لیا، ان سے ہم نے کہا کچھ معلومات نہیں کہ آخر یہ کیسے. ہم تو یقیناً جانتے ہیں کہ یہ کام جو کرتا ہے آدمی اس قسم کا، جھاڑ پھونک کا یا جن وغیرہ چھڑانے کا، یقیناً کچھ ایسا ہوگا کہ جن اور شیطان کو ضرور اور راضی کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا میں نے قسم کھلائی حرم میں بیٹھ کر کے. تو کہتے ہیں میں صرف آیات قرآنیہ سے علاج کرتا ہوں، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ مسلمان ہیں سر، یہ کہتے ہیں وہ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پہلو کمزور رہتا ہے، اور جو لوگ جتنا ہی طاقتور ہوتے ہیں اس باب میں، جن اور شیطان کے چھڑانے میں، یقیناً وہ حرام کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. یہ ان کا کہنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس باب میں کمزور ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی ناکام رہتے ہیں، ہمیں خود کبھی وہ لوگ آ کر کے پتھر مارتے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں، جن کو چھڑاتے ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ کھل کر کے بات کی. انہوں نے کہا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ضرور جو شخص جتنا ہی کامیاب رہے گا اس باب میں، وہ ضرور کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی غلط کام ان کے لیے کرتا ہوگا. جیسے کسی وقت بھی مردہ کھا لیا ہو، یا کسی وقت اور کوئی غلط کام. بہرحال جنابت کے ساتھ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جنابت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کلام پاک بیٹھ کے پڑھو، وہ شیطان کہتا ہے کم وقت، تب یہ ان کے دوست بنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہو رہا، میں اس وجہ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہاں وہ ہم الذین لا یسترقون، جب رقیہ کلام پاک کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بکری کی شرط کی انہوں نے وہ لے کے آئے تو کہا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے بکری تمہیں کہاں سے ملی؟ کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا قصہ ہوا ہم نے شرط کر لیا کہ تمہیں کچھ دینا ہوگا تب ہم جھاڑ پھونک کریں گے. انہوں نے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو واضربوا لی فیہا بسہم کھا لو تمہارے لیے جائز ہے ہمیں بھی کچھ اس کا حصہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام پاک کے ذریعے سے رقیہ جھاڑ پھونک کرنا یہ مشروع ہے مسنون ہے مستحب ہے. تو پھر اس حدیث میں کیوں ایسا آیا ہم الذین لا یسترقون؟ یہاں اس رقیہ سے جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگرچہ وہ شرک یہ اگر ہے تو حقیقت میں اس سے علل اعلان یا واضح طور پر یہ حکم واضح ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہے. لیکن ایسے رقیہ سے بھی جس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے اور آدمی یہ کہتا ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ وہ آدمی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایسے الفاظ ظاہر کر رہا ہے جس میں شرک نہ ہو لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی لاتا ہو جس سے شرک ہوتا ہو. اس وجہ سے اگر آدمی پرہیز کرے اس سے تو یہ اللہ پر توکل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمام اسباب کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے بھروسے پر بیٹھ جائیں. نہیں, توکل نام ہے اس کا کہ گر کی خنجر تیز رکھ اپنی پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدر پر بھروسہ کر. نبی ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اپنی اونٹنی کو باندھ دو پھر اللہ پر توکل کر کے اس کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اس کو نہ باندھو اور کہا اللہ توکل, نہیں, آپ اللہ پر توکل کر کے اسباب کا استعمال کریں. اسباب آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے جن کے لیے وہ بنائے گئے ہیں, نہیں, اسباب کا مسبب جو اللہ تعالیٰ ہے. آپ ہزار اسباب ہزار دوا کھا لیں لیکن وہ دوا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہ دے گا شفا کا وہ شفا نہیں دے سکتی. اس وجہ سے ہمارے مسلمان حکما اور اطباء اپنے کیا نام ہے اس پہ وصفہ طبیہ پہ لکھتے ہیں وہ شافی, اللہ تعالیٰ ہی شافی. یہ نہ سمجھو کہ یہ دوا ایک ذریعہ ہے تو ذریعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دوا کا یا جھاڑ پھونک کا. لیکن دوا کے بارے میں یہ لوگوں نے کہا, بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے اور صرف اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا توکل اتنا بڑا ہے کہ وہ دوا چھوڑ کر کے بھی شفا حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے شفا دوا چھوڑ دینا جائز ہے. اگر اس کے دل میں کمزوری ہے کہ اسباب کے بغیر نہیں ہو سکتا یا اسباب کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دوا کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انزل اللہ داء الا وانزل له دواء تداووا یا عباد اللہ. اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے تو تم دوا کر لیا کرو. لیکن دوا کے بارے میں اگر توکل اس کا اس قدر مضبوط, میں نے خود دیکھا, انتقال کر گئے عبدالشکور صاحب تھے, ان کی والدہ تھیں, ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت, مطلب وہ بوڑھی ہو گئی تھیں. آپ جانتے ہوں گے عبدالشکور صاحب کی والدہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, بہت ہی موحدہ عورت تھیں. اور جب یہ مطاف دوسری شکل کا تھا, آب زمزم کے پیچھے بیٹھ کر کے عورتوں میں تبلیغ کرتی تھی, چار عورتیں اکٹھا کر کے ان سے اٹھ کے وہاں جاتی تھیں اور سب کو بہرحال اچھی باتیں ہر وقت سکھاتی تھیں اور یہی ان کا کام تھا. اچانک ان کے پیر میں وہ آبلے پڑ گئے اور چمڑا نکل گیا سب کچھ. ہزار کوشش کی بچوں نے, مولانا عبد الغنی صاحب تھے, ان کے لڑکے عبد المجید صاحب تھے, عبد الشکور صاحب تھے, سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. وہ بھی بہت ہی موحد تھے کیونکہ معاہدہ ماں کے گود میں پلے تھے. تو انہوں نے انگریزی دوا کھانے سے بالکل انکار کر دیا اور زمزم پیتی اور دھو کر کے اللہ کے فضل سے ایک دم ٹھیک ہو گیا. ہوتا ہے ایسا تو بہرحال, لیکن آدمی کو دوا کرنے کا حق ہے, اگر کر لے تو اچھا ہے, اور اگر ایسی دوا ہے جس میں شبہ ہے حلال حرام کا تو اسے چھوڑنا افضل ہے. اسی طرح دوسری روایت دوسرے باب میں ہے, باب الخوف من الشرک, شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بارے میں ہر ایک آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. جب تک آدمی کسی چیز سے ڈرے گا نہیں اس کے بارے میں وہ احتیاطی تدابیر بھی نہیں کرے گا. یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہ چیز جب ڈرنے کی ہوتی ہے تو آدمی چلتے پھرتے ہر وقت اس کے ذہن میں بات ہوتی, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں پانی برسا ہے, کہیں بچھو نہ نکلا ہو, تو آدمی احتیاط کر کے چلتا ہے. اس وجہ سے صرف ایسی چیز ہے کہ آدمی نہ جانے ہوئے بھی کبھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور اس وجہ سے آدمی کو شرک کے اسباب اور شرک کے الفاظ شرک کے کاموں کو پہچاننا چاہیے اور اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف کرنے کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے سوائے شرک کے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو معاف نہیں کریں گے. کتنا بڑا گناہ ہو قیامت کے دن آدمی اگر اس کے پاس اچھے اعمال بھی ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قتل کو بھی آدمی کے معاف کر سکتا ہے, ایسا بھی کر سکتا ہے کہ مقتول کو اللہ تعالیٰ راضی کر کے اور قاتل کو معاف کر دے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی حال میں معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے. اس وجہ سے جب اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو آدمی کو اس کے چھوٹے بڑے اسباب سے بچنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. وجنبنی اسی میں ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا رب اجعل ھذا البلد. پہلے جب آئے تھے حضرت ابراہیم اسماعیل اور حاجر کو لا کر کے چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت حاجر پیچھے سے چیخ کر کے کہتی ہیں کہ کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہو, نہ یہاں کوئی علی انیس ہے نہ جلیس ہے نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی اور کوئی اسباب معیشہ ہے روزی کا کوئی سامان ہے, کہاں چھوڑ کے جاتے ہو. اللہ امر کا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ پیچھے سے چیخ کر کے کہتی ہیں اللہ امر کا, کیا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ رہے ہو. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے. پھر دور جا کر کے حضورہ کے پیچھے سے وہ دعا کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف مو کر کے. کعبہ شریف اس وقت نہیں بنا تھا, حضرت جہاں زمزم کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر کو چھوڑا تھا ان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں نے رب جل ہاذا بلدن آمنن, اے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ہاذا یعنی ہاذا الوادی بلدن آمنن اس کو امن والا شہر بنا دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, جیسا کہ ہے حضرت آیا ہے بخاری شریف کی لمبی روایت میں کہ حضرت حاجر دوڑی اور صفا مروہ پر پانی ڈھونڈتی رہی, اس درمیان حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور زمزم کی جگہ کو انہوں نے اپنے پر سے کھودا, اس کے بعد اچانک پانی ابلا, دور سے دیکھی, ان کو خطرہ ہوا کہیں اسماعیل علیہ السلام پانی میں نہ ڈوب جائیں, آئیں اور چاروں طرف وہ اس کے زمزم کے چاروں طرف میڈ پانی جہاں بہ رہا تھا اس کی طرف میڈ بنانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ میڈ نہ بناتی اس کو پانی کے لیے روک نہ کرتی لکان عینن مہینن وہ باہر بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا. تو بہرحال آئیں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بڑھے, پہلے حضرت جرہم کا قبیلہ آیا, حضرت اسماعیل سے ان کی بچیوں کسی بچی کی شادی ہوئی, پھر پورے جرہم کے قبیلے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑوس میں آباد ہو گئے. حضرت ابراہیم کی یہ دعا بر آئی اور اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کیا کہ یہ ایک بستہ ہوا شہر ہو گیا. رب اجعل ھذا, اس وقت بالکل ویران لق و دق ایک میدان تھا, پھر وہ ایک شہر ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئے زیارت کے لیے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارا گھر بناؤ, پھر گھر بنایا, اس کے بعد دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا. ھذا بلد نہیں کہا بلکہ ھذا البلد, اے اللہ تعالیٰ اس بسے ہوئے شہر کو تم امن کا شہر بنا. اس کے بعد ورزقھم, اور ان کو جو ہمارے اولاد یہاں ہیں, ورزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ تیرے لیے تیرا شکر ادا کریں. اس میں دعا کا ایک ٹکڑا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھے خود اور میرے بچوں کو میرے اولاد کو بتوں کی پوجا سے بتوں کی پرستش سے دور رکھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہی دیتے ہیں اللہ رب العزت حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, وہ خود شرک سے ڈر رہے تھے اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بارے میں اور اپنے اولاد کے بارے میں حساس ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کا کوئی کام کر بیٹھے ہیں. یہ چیز ہر آدمی کے اوپر فرض ہے. وجنبنی وبنی ان عبد الاسلام, حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ جس چیز کا تمہارے بارے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ شرک اصغر کا ہے, چھوٹے شرک کا خطرہ تمہارے اوپر زیادہ ہے, اس کا ڈر مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. فسئل عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا الریا, دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام, وہ کام جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور تمام عبادت ان وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, صرف اللہ کی مرضی کے غرض سے ہو. نماز پڑھیں تو یہ نہیں کہ کوئی کہے گا کہ بھائی نہیں نماز پڑھیں گے لوگ کہیں گے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, نہیں, ہمارا سجدہ اور ہمارا رکوع, ہمارا جھکنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے دیکھا کرے, اور کوئی کہے بڑے نمازی ہو گئے کہا کرے, لیکن ہم اگر اللہ کی مرضی چاہتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کے برعکس اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً وہ ریا ہو گیا, شرک اصغر ہو گیا. فسئل عنہ, اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ شرک اصغر کا ایک منظر یہ بھی ہے, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کو کوئی دیکھتا ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو لمبی کر دیتا ہے. یعنی آدمی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو جلدی بلدی پڑھ کر کے ہو سکتا ہے ختم کرے, لیکن کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز بہت ہی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لمبی نماز پڑھتا ہے تاکہ کوئی دیکھے بہت بڑا بزرگ آدمی ہے. یہ بھی شرک ہو گیا, دیکھیے یہ بھی شرک ہو گیا. بعض صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین سے منقول ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نماز میں داخل ہوتا ہوں سوچتا ہوں کہ لمبے سجدے کرو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے مغفرت مانگو, لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا, یہ نہ سوچے کہ یہ دکھاوے کا کام کر رہا ہے, یا دل میں یہ بات آ جائے کہ آ جاتی ہے کہ کہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. طریقہ یہی ہونا چاہیے حقیقت میں شرک سے بچنے کا. فسئل عنہ فقال الریاء, کیونکہ ریا جو ہے اگر دکھانے کے لیے کوئی کام کیا گیا کتنا بڑا بھی کام ہو نیک کام ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. حج ہو, روزہ ہو, نماز ہو, حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے پہلے تین آدمی ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا, اس میں عالم ہوگا, اور ایک سخی آدمی جو خرچ کرنے والا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ مجاہد ہوگا. دیکھیے تینوں بہت بڑے بہت افضل چیزیں ہیں. علم اور تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ بہت بڑا ہے الحمدللہ. اسی طرح مال کو خرچ کرنا, وہی کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اتونا وہ ہم, مال کی محبت کے باوجود دل چاہتا ہے کہ خرچ نہ کریں, دل کو محسوس کر کے آدمی, دل کی نافرمانی کر کے آدمی خرچ کرتا ہے, اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس کا سب کچھ بیکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا بہت بڑا اللہ کے راہ میں ظاہری طور پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت کچھ خرچ کرنے والا ہے, بہت بڑا سخی ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کو اللہ تعالی نے مال دیا تھا, تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے یہاں خرچ کیا وہاں خرچ کیا گا. کہا جائے گا کہ نہیں, تم نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا, لوگوں نے دیکھ لیا. فَيُؤْخَذُ بِنَاصِيَتِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ, اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح عالم, جس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے, اس کو بھی لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ علم کی یہ نعمت تم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اس کا حق کہاں تک اور کس درجے تک تم نے ادا کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو سکھایا, لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی. نبی کریم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا, پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک شہید, یہ جو اللہ کی راہ میں گردن کٹی ہوگی اس کی ظاہری طور پر, اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی, تم کو نعمت صحت دی تھی, تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں ہم نے جہاد کیا, یہاں تک کہ اپنی گردن بھی کٹا دی, میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے شجاع ہے, بہت بڑا پہلوان ہے, بہت بڑا طاقتور ہے, لیکن تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تمہیں مل گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز بھی بہت اہم ہے، اگرچہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے، اس وجہ سے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ پکار رہا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. جس طرح ایک عام اعلان ہے من قال لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک عام اعلان ہے یہ بھی ہے کہ جس کا آخری، جس کی آخری بات، آخری بول مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح اس کے اپوزٹ اعلان بھی ہے کہ جو شخص شرک کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اور آگ میں ڈالیں گے. ولمسلم عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ. جس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہو کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل کریں گے، دخل الجنہ. ومن لقیہ یشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ شرک کر کے اگر اللہ سے ملے گا تو دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آدمی شرک نہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ شرک کے تمام کاموں سے بہت ہی دور رہتے ہیں، لیکن روزے، نماز، حج، زکات، لوگوں کے معاملات میں یا اور دوسرے معاملات میں تساہل برتتے ہیں. کیا اس کا حساب ان کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ وہ جنت میں بہرحال داخل ہوگا. اس کی دو شکلیں ہیں، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، زیادہ اچھے ہیں، اور کام برے تھوڑے ہیں، تو اللہ کی رحمت جو ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. تو رحمت بڑی ہے اور اللہ کا عذاب چھوٹا ہے انشاءاللہ. اگر نیک کام زیادہ ہیں، برے کام تھوڑے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرے ہی سے معاف کر کے اور پہلے ہی فرصت میں جنت میں داخل کر دے. نہیں تو نصوص اور احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف کے بموجب، تو اس کو اس کے برے کام کے مطابق اس حد تک عذاب دے کر کے پھر پاک کر کے جنت میں بہرحال داخل کرے گا. لیکن مشرک کسی حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کمال کی توفیق دے اور شرک کے تمام مسائل سے بچنے کی توفیق دے. سوالات ہیں؟
جو نجومی اور کاہن، یہ جادوگر ہیں، اس کو اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اس کو کافر کہا جا سکتا ہے؟
کاہن کے بارے میں آیا ہے کہ اگر وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو کفر کا فتویٰ علماء نے لگایا ہے، اور اس کو اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن شیطان کو پوچھتا ہے اور غیب کی خبر دیتا ہے اور غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں. یہ اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا اور اس کو قتل کا فتویٰ دیا علماء نے، اور اگر توبہ کر لے تو اس کو معاف بھی. جی نجومی جو ہے، اصل میں نجومی کہتے ہیں، نجوم کہتے ہیں تاروں کو، نجم کے معنی تارا اور نجوم کے معنی بہت سے تارے. نجومی جو تاروں سے اپنا علم اور کام چلاتا ہے، تو اس میں بہت سے تاروں سے مدد لینا بعض حالات میں جائز ہے، جیسا کہ تارے کی پہچان آپ رکھیں کہ یہ شمال سمت میں ہے یا مشرق سمت میں ہے، تو سفر کے درمیان وہ بن نجم ہم یحتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاروں کے ذریعے سے وہ راستے کی پہچان کرتے ہیں، یہ چیز جائز ہے. لیکن ان تاروں کے ذریعے سے کسی کی قسمت جاننا یا ان تاروں کے ذریعے سے بارش یا موسم کے بارے میں پورے طور پر فیصلہ کرنا، یہ غلط ہے. البتہ اس کو آپ ایک نشان یا ایک اشارہ سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ چھوٹے تھے تو بعض اوقات میں تارے ایسے ہلتے نظر آتے ہیں، آپ باہر دیکھے ہیں تو تارے، اور خاص طور پر اندھیری رات میں باہر جو ہے تارے ایسے ہلتے نظر آتے ہیں، تو لوگ کہتے تھے انشاءاللہ بارش ہوگی، جلدی بارش ہوگی. لیکن یہ ایک مسلمان اللہ پر سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو مقدم کر کے کہے تو جائز ہے، لیکن یہ کہ اسی پر بھروسہ کر کے کہ نہیں بارش ہونی ہے، یہ غلط ہے، اس کو کہتے ہیں غلط ہے. اسی طرح اس کے ذریعے سے کسی غیب کی خبر لینا دینا، اس کو نجومی کہتے ہیں، یہ بھی کفر ہے. بہرحال جی تعویذ، تعویذ جو لکھتے ہیں، حقیقت میں تعویذ یہ کسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر کے اس کا پہننا یا اس کو دھو کر کے پینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی کسی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. البتہ بعض متاخرین تابعین یعنی صحابہ کے ساتھیوں میں سے ان کا کہنا تھا، ان کا کام یہ تھا کہ پانی میں پھونک کر کے پلاتے تھے، پانی تعویذ لکھ کر کے اس کو پہننے کو ان سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن بعض کے علماء نے اس کو جائز کہا ہے. حقیقت ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تعویذ لکھ کر کے پہننا یا اس کو لٹکانا، کہیں جانوروں کے گردن میں لٹکا دینا، آدمی کے گردن میں لٹکا دینا، یہ چیز غلط ہے. البتہ مرض کے وقت، کسی بیماری کے وقت ان کو پانی میں زیادہ سے زیادہ پھونک کر کے دے سکتے ہیں، تیل میں دے سکتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے، اور اس کے مریض کے اوپر پھونک کر کے علاج کرنا چاہیے، یہی سب سے صحیح ہے.
پانی میں یا اور کھانے پینے والی چیز میں پھونک کے دینا جائے،
یہ وہی بعض یعنی تابعین رحمت اللہ صحابہ سے پیارے رسول کے ساتھی میں سے کسی سے ثابت نہیں، بعض تابعین نے ایسا کیا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. جی ہاتھ کو دیکھ کر کے، ہاتھ کو دیکھ کر کے اس کو بھی کہتے ہیں، یہ کہانت میں شامل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پاکستان کی ایک کتاب سنی ہے، وہ اس کو ہاتھ کی زبان کہتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، اس میں کچھ ایسی چیزیں نشان بنائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کر، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایسا ہوگا خط، تو آدمی بہرحال زندگی میں بہت ہی کامیاب رہے گا، اگر اس کی لائن خط کی ایسی ہے، ٹیڑھی ہے، تو اس طرح کا ہے. ہم نے اس کو دیکھا کہ ایسے اگر آدمی کے ہتھیلی میں کہیں سلیب کے نشان بنی ہوئی ہے کراس کی، تو کہتے ہیں کہ یہ قتل ہوگا ضرور سلیب. اور اگر بعض حالات میں کہتے ہیں، بعض حالات میں کہتے ہیں کہ ایسا خط رہے گا تو وہ ڈوب کے مرے گا. یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں، اس کو یعنی یہ بھی کہانت میں شامل ہے، اور یہ کہانت کرنا یا کہانت لینا کسی حالت میں جائز نہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں، وہ استدلال بھی کرتے ہیں، وہ کلام پاک کی آیت بلا قادرین علی ان نسوی بنانا سے استدلال کرتے ہیں، کتاب میں ہے وہ شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اس پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم آدمی کے انگلیوں کا پور بھی بنانے والے ہیں. اس پور میں کیا فلسفہ ہے یا اس میں کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی طاقت اس میں ظاہر فرمائی؟ حقیقت میں ہے، یہ پوری دنیا کا فیصلہ ہے کہ آپ کا انگوٹھا لاکھوں آدمیوں کے انگوٹھے سے فرق ہوگا. عجیب ہے، اتنی چھوٹی سی، چھوٹا سا چہرہ ہے، ایک بالشت لمبا اور ایک بالشت چوڑا زیادہ سے زیادہ، لیکن آپ اس پورے حرم میں دیکھ لیجئے کتنے ہزار ہوں گے، دو آدمیوں کا چہرہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک مظہر اور اپنی قدرت کی ایک نشانی شمار کی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بہرحال ہم نے اس کو پڑھا بھی، اسی دیکھا سنا بھی، جو لوگ جانتے ہیں ان سے معلومات بھی لی، اس میں کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں، دیکھو یہ 18 ہے، یہ 18 لکھا ہے نا، اور ادھر کیا ہے، یہ 21 ہے، 18 اور 21 99 ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر کی مار کر کے کہتے ہیں 99 اللہ کے نام کی نشانی، یعنی ہر آدمی پر اللہ کے ہاتھ، ہر آدمی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، 18 یہ ہے اور 81 یہ 18 81 کتنا ہوتا ہے، 99 ہو گیا. یہ سب چیزیں لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بہت کچھ راز ہے. راز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ اس کو انگوٹھا دیں گے تو آپ کا انگوٹھا ہزاروں سے دور رہے گا، الگ رہے گا، لیکن اس راز کو لینا اور اس کے پیچھے حکم لگانا کہ نہیں اس کے بعد یہ ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ ہونے والا ہے، یہ غلط ہے. ایسا ہوتا ہے، بعض چیزیں اس میں ہیں. ایک استاد تھے مصر کے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ چیز بہت جاننے والے ہوتے ہیں، تم کچھ جانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. میں نے کہا کیوں آخر پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد تھے، پڑھا رہے تھے یونیورسٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی تھا ہندوستان کے، ایک ساتھی ان کو اظہر میں ملے، وہ پڑھ رہے تھے ساتھ میں، تو اچانک ان کا ہاتھ دیکھا تو چونک پڑے. کہا کیا بات ہے، کیوں تم چونک پڑے؟ اب اس بھائی کو اس نے کہہ دیا کہ تمہیں بہت بڑا ایک حادثہ آئے گا کہ تم مرتے مرتے بچ جاؤ گے. اب وہ بیچارہ اسی وقت سے مرنے سے پہلے مرنے لگا. یہ چیز ہوتی ہے ایسا، یعنی یہ استاد کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ ہر وقت یعنی کہیں جا رہا ہے تو بس ڈر رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اکیلے نہیں جا رہا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ بات کہہ دی. یہ سب نقصانات ہوتے ہیں اس کے, اس وجہ سے اس قسم کی باتوں کو حرام کہا گیا ہے. آدمی کو توکل ہونا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جو چیز لکھی ہوگی وہ کہتے ہیں اس کو کہہ دیا انہوں نے, تو یقیناً وہ اب وہ اکیلے دوسرے محلے میں نہیں جا رہا, کہیں مر جائے تو کوئی جانے نہ. اللہ کی قدرت ایسی ہوئی, بڑھا دو چار دس سال گزر گئے, بہرحال وہ بھول بھی گیا. لیکن ایک دن جا رہا تھا اس پر موٹر سائیکل پر, اچانک وہ بڑی بس سے ٹکرایا اور مرتے مرتے بچا. دیکھیے یہ چیز وہ استاد کہتے ہیں دس سال کے بعد یہ حادثہ ہوا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو, ہزار ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اور غلط بھی ہوتا ہے. بہرحال اس وجہ سے اس چیز کو غلط کہا گیا ہے, اس کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے آدمی کو, کیونکہ اس کے بہت سے نقصان. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ پر توکل چھوڑ کر کے آدمی اسی سے ڈرنے لگتا ہے اور اسی پر ایمان لے آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو کچھ ہم چاہیں گے وہ کریں گے, اور ہر ایک چیز کی ایک اجل, اور کل شے میں خلق نہ ہو بے قدر, ہر ایک کی ایک تقدیر ہے, اس سے دور ہٹ کر کے آدمی دوسرے کی بات کو یقین کر لیتا. بہرحال اس چیز غلط ہے. ہاتھ کی زبان بھی غلط ہے. ہاتھ کی زبان, اس میں اس نے یہ بھی لکھا ہے صاحب صاحب, ہاتھ کی زبان میں نے یہ بتانا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ یہ کتاب حاصل کرو, لیکن پاکستان میں یہ کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ہتھیلی کو کسی پامسٹ کے سامنے پیش کر رہا ہے گویا وہ اپنے کو ننگا کر رہا ہے. یعنی یہ کہہ رہا ہے, یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ پہ سب کچھ لکھا رہتا ہے کیا کیا اس نے, اور وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جرم بھی لکھ جاتا ہے. اللہ کی قدرت, وہ اللہ کی قدرت ساتھ لگا رہے ہیں. بہرحال اگر یہ چیز کہتے ہیں تو یہ غلط ہے. ہزار بار کہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں, یہ چیزیں جب تک قرآن اور حدیث سے کسی چیز کی تائید نہ ہو اس کو غلط سمجھنا چاہیے. یہ کہانت ہے اور کہانت کرنا غلط ہے. جی
میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے دوست ہیں کمپنی میں, وہ بولتے ہیں